جمعرات 3 مئی کے سربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام. پاکستانی صحافیوں اور میڈیا اداروں پر غیر مرئی پابندیوں نے ان کے حالات نہیں بدلے. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ایک صحافی نے کہا،
اسٹیٹ آپریٹرز ہے اس سے بھی خطرہ ہے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز سے بھی خطرہ ہے. پریس نہ پہلے آزاد تھا نہ آج آزاد ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے. آج عالمی آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. پاکستان کا شمار دنیا میں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے. بلوچستان یونین آف جرنلسٹس کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں کم سے کم 38 صحافی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. دہشت گردی کے واقعات کی روزانہ کوریج کرنے والے ان صحافیوں کے لیے کوئٹہ میں پہلا کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے. سینٹر کی ڈائریکٹر گلمینا بلال نے بی بی سی کو بتایا،
پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک نیڈ اسیسمنٹ اسٹڈی کی جو کہ کراچی میں بھی ہم لوگوں نے کی اور بلوچستان میں بھی کی، اور میرا خیال میں یہ تو آیا ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں وہ شاید ہی ملک کے کسی حصے میں ہوں. تو یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ نیڈ تھی، ایک لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی جو کہ وقتاً پر وقتاً مختلف پلیٹفارمس پہ جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا گیا.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں کئی سالوں سے رائج ایجنسی ترقیاتی فنڈ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اربوں روپوں پر مشتمل یہ فنڈ تمام 7 قبائلی ایجنسیوں میں روزمرہ اشیاء پر لیا جاتا تھا، جن میں آٹا، چینی، گھی، سبزیاں، خوردنی تیل، سیمنٹ اور سٹیل کا سامان شامل ہے. فاٹا میں کئی اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہنے والے سابق سینئر بیوروکریٹ اور مصنف غلام قادر خان نے بی بی سی کو بتایا،
یہ ایجنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں جو پیسے جمع ہوتے تھے وہ پولیٹیکل ایجنٹ ایٹ ہز ول استعمال کرتا تھا. بہانہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا تھا کہ جی ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں، لیکن اس میں ہر قسم کے ایکسپنسز ہوتے تھے اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی اس کی آڈٹ نہیں ہے، کوئی ایون گورنر سیکرٹریٹ یا فاٹا سیکرٹریٹ کی جانب سے اس کی کوئی بک کیپنگ نہیں ہوتی تھی. بس فنڈز آتے تھے، فنڈز خرچ ہو جاتے تھے، نو بڈی نیو کہ کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے.
افغان فوج کے ایک وفد نے آج پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کا دورہ کیا اور پاکستانی فوج کے حکام سے ملاقات کی. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
افغان فوج کی وفد نے کوئٹہ میں پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. افغان فوجی وفد نے کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ سے ملاقات کی. وفد کی قیادت افغان نیشنل آرمی کے 205 کور کے کمانڈر میجر جنرل امان نظر کر رہے ہیں. پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر مینجمنٹ کے امور تفصیل سے زیر غور آئے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد ختم ہو گیا ہے. تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ فیصلہ باہمی رضامندی سے کیا گیا ہے اور دونوں جماعتوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انڈیا کی شمالی ریاستوں راجستھان اور اتر پردیش میں آنے والے ریت کے طوفان سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے. تفصیل کے ساتھ دہلی سے مرزا عبد الباقی.
اس طوفان گرد و باد میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اتر پردیش میں تاج محل کے شہر آگرہ میں ہوئی ہیں، جہاں حکام کے مطابق 36 افراد ہلاک جبکہ اتنے ہی زخمی بھی ہوئے ہیں. بدھ کی شب آنے والے طوفان گرد و باد نے بڑے پیمانے پر بجلی منقطع کر دی، بڑے بڑے درخت اکھاڑ دیے، گھروں کی چھتیں اڑا دیں، اور جب صبح ہوئی تو مویشیوں کی لاشیں بھی دیکھی گئیں. ہندوستان کی شمالی ریاستوں میں موسم گرما میں ایسی آندھیاں عام ہیں، لیکن اتنی ہلاکتیں غیر معمولی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اسی لیے انہیں بھاگنے کا موقع نہ مل سکا.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران سے کیے جانے والے بین الاقوامی جوہری معاہدے سے باہر نہ نکلے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر معاہدہ باقی نہ رہا تو اس صورت میں جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ نازش فیض.
انتونیو گوترش نے کہا ہے کہ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے جب تک کہ اس سے بہتر متبادل سامنے نہیں آتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں کیے جانے والے اس معاہدے کے ناقد ہیں اور اس معاہدے کو پاگل پن کرا دے چکے ہیں، وہ آنے والے ہفتوں میں یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ سن 2015 میں ہونے والے اس معاہدے میں شامل رہیں گے یا نہیں. دوسری جانب یورپی ممالک کے رہنما صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جوہری معاہدے کو منسوخ نہ کریں.
امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے میں قید ایک سعودی شہری کو واپس سعودی عرب منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق احمد الدربی نے 2002 میں یمن کی سمندری حدود کے پاس ایک امریکی آئل ٹینکر پر بم حملہ کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے یونین ہال میں محمد علی جناح کی تصویر پر تنازع اب تک ختم ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے آج کے بڑے موضوع کی بات کرتے ہیں۔ آج آزادی صحافت کے عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کابل میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کے لیے اور بی بی سی فارسی سروس کے اسٹاف کے ایران میں رہنے والے رشتہ داروں کو وہاں ہراساں کیے جانے کے معاملے میں ایرانی حکومت کے خلاف آج بی بی سی کے لندن براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں ایک منٹ کی خاموشی کے ساتھ مظاہرہ کیا گیا۔ اور عالمی آزادی صحافی کے دن کے حوالے سے اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ حال ہی میں رہائی پانے والے اوکاڑا کے 27 سالہ صحافی حسنین رضا نے بی بی سی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ہماری نامہ نگار سحر بلوچ کو اپنی گرفتاری اور رہائی کی تفصیلات بیان کی۔
27 سالہ حافظ حسنین رضا ان چند صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اوکاڑا مظاہرین اور فوج کے درمیان تنازع کی متواتر رپورٹنگ کی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے 23 ماہ قید میں گزارے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر حسنین رضا نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی قید اور رہائی کے بارے میں بات کی۔
کافی مشکل میں نے 23 مہینے وہاں پہ گزارے۔ جیسے عام قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، میرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا۔ اور 7 بلاک جس کو بولتے ہیں اور سزائے موت کے سیل، مجھے وہاں پہ رکھا گیا۔ گھر والوں سے ملاقات میری نہیں ہوتی تھی۔ باقی صحافیوں پہ بھی ایسے ہی ہوئے ہیں مقدمات، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، انہوں نے معافی نامے لکھے دیے ہیں اور مجھے یہ فیس کرنا پڑا ہے وہاں پہ۔
حسنین نے کہا کہ جہاں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو ہر وقت جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے، وہیں پنجاب اور سندھ میں بھی صحافیوں کو کئی دشواریوں کا سامنا رہتا ہے۔
میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں کہ جو بڑے شہروں میں رپورٹنگ ہوتی ہے وہ آسان ہے، لیکن جو علاقائی رپورٹر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے 23 ماہ جیل کاٹی ہے۔ اگر یہی رپورٹر کوئی کسی بڑے شہر کا ہوتا تو وہ جیل نہ کاٹتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم چھوٹے طبقات سے ہیں، علاقے کے جتنے مسائل ہیں ہم اجاگر کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں پولیس کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے اور جو بھی کوئی قوت ہے ان کی طرف سے جو تھریٹس ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ہمیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔
گرفتار ہوتے ہی حسنین پر 12 مقدمات درج کیے گئے، جن میں سے زیادہ تر دہشت گردی سے منسلک ہیں۔ حسنین ان میں سے 8 میں بری ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 4 مقدمات کی سماعت دہشت گردی کی عدالت میں جاری ہے۔ انٹرویو کے دن بھی ان کے وکیل ایک اور مقدمے کی سماعت کا فیصلہ سننے کے لیے ساہیوال گئے ہوئے تھے۔
2014 میں پہلا مقدمہ میرے پہ درج ہوا اور وہ مقدمہ بھی دہشت گردی کا تھا، لیکن میری گرفتاری نہیں ہوئی اس میں، اور 2 سال تک میں ایسے ہی رپورٹنگ میں نے جاری رکھی۔ اور دوسرا جو مقدمہ ہے وہ 2015 کے آخر میں میرے پہ دیا گیا کہ آپ نے ایک خبر لگائی ہے کہ اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی آئی ہے، اور باقی جو صحافی حضرات ہیں ان میں سے 2 نے معافی نامے لکھ کے دیے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آگے سے ہم کوئی بھی خبر لگائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے، اور انہوں نے ان کی جان چھوڑ دی۔ میں نے معافی نامہ نہیں دیا اور مجھے یہ جیل کاٹنی پڑی۔
سن 2011 سے رپورٹنگ کیریئر کا آغاز کرنے والے حسنین کہتے ہیں کہ اب پہلی جیسی صحافت نہیں رہی۔
2 سال کے بعد جب میں اب واپس آیا ہوں اپنے گھر تو میں نے کافی چینجنگ دیکھی ہے۔ جس طرح ہم پہلے رپورٹنگ کرتے تھے اب ہم ویسے رپورٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ ہم نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، بہن بھائی بھی دیکھنے ہیں، والدین بھی دیکھنے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو سیف بھی کرنا ہے۔ لیکن جیسے پہلے رپورٹنگ تھی اب ویسے رپورٹنگ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔
جہاں ملک بھر میں صحافی سینسرشپ اور حقائق پر مبنی خبریں چھپوانے کے لیے کوششوں میں مصروف رہتے ہیں، وہیں حسنین پر امید ہیں کہ آنے والے وقتوں میں شاید ان واقعات میں کمی آ جائے۔ سحر بلوچ، بی بی سی، اوکاڑا۔
اور ہمارے ساتھی ریاض مسرور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے اکثر ہمیں رپورٹس بھیجتے رہتے ہیں. ہم نے اسی موضوع پر ان سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ وہاں انہیں اور ان کے جیسے دوسرے صحافیوں کو کس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے.
جی ظاہر ہے میں تو اپنے پورے اس کریئر میں دو تین بار شکار ہوا ہوں زیادتیوں کا, اور ابھی جب میں بی بی سی میں تھا 2010 میں اس وقت بھی کرفیو لگا ہوا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ کرفیو پاس لینے کے لیے آپ خود آ جائیں. تو میں جب نکلا تو جو سیکورٹی فورسز تھے انہوں نے کوئی سوال پوچھے بغیر مجھ پہ اٹیک کیا اور میں زخمی ہو گیا. تو اس طرح اور اس سے زیادہ شدید قسم کی مشکلات جو ہے یہاں پہ صحافیوں کو درپیش ہوتی ہیں. جب بھی حالات کشیدہ ہوتے ہیں, کرفیو کا اعلان ہوتا ہے, یا کوئی ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ نہیں چاہتے سیکورٹی فورسز یا حکام کی صحافی وہاں پہ آئیں اور وہ ایریا کور ہو جائے, تو یہ سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے صحافیوں کو. اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ پریکٹیکل ہے, کیونکہ جب کہیں پہ کوئی واردات ہو جاتی ہے یا کہیں پہ لوگوں کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے انکاؤنٹر کے بعد, تو صحافی چاہتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں موقع واردات پہ اور چشمدید گواہوں سے بات کریں اور خود جا کے اس چیز کو کیپچر کریں, لیکن انہیں وہ ایکسس نہیں ملتا ہے. ان کے لیے فیکٹس کو جمع کرنے کا واحد ذریعہ جو ہوتا ہے, واحد سورس جو ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ انفارمیشن ہوتی ہے, یا تو محکمہ اطلاعات ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, فوج ہوتی ہے. تو ان کو یہ ایکسس کا بھی مسئلہ رہتا ہے بہت زیادہ.
اچھا ریاض, جیسا کہ آپ نے کہا کہ زیادہ بڑا مسئلہ تو پریکٹیکل ہے, تو آپ ایسے علاقے میں جہاں انسرجنسی چل رہی ہے تو وہاں حکومت کا صحافیوں کی طرف کس طرح کا رویہ ہے؟
جی دیکھیں, بظاہر حکومت اور صحافی یہاں پر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ نہیں ہوئے, حالانکہ 30 سال کے دوران ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں ادوار جب دو دو ڈھائی ڈھائی مہینے تک یہاں کے اخبار جو ہیں انہوں نے اپنی اشاعت معطل کر دی. مجھے یاد ہے کیونکہ ان دنوں میں ابھی اسکول میں ہی تھا, لیکن مجھے یاد ہے کہ حکومت کا اصرار تھا کہ جو یہاں پہ مسلح مزاحمت کرتے ہیں یا مسلح شدت پسندی کی طرف مائل ہیں ان کو دہشت گرد لکھا جائے, لیکن دوسری طرف عسکریت پسندوں کا کہنا یہ تھا کہ جو یہاں کی حکومت ہے ان کے ارباب اختیار کو کٹ پتلی وزیر یا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ یا کٹ پتلی انتظامیہ کہا جائے. تو اس طرح دو طرف سے تذبذب میں مبتلا ہو گئے تھے سبھی صحافی, تو انہوں نے احتجاجن جو ہے وہ بند کر دی اپنی اشاعت, اور بعد میں جو ہے دونوں جو دونوں طرف کے ایکٹرز ہیں کانفلکٹ کے, انہیں سمجھ آ گیا کہ اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے. تو اس پہ پھر صحافیوں نے خود سے ایک سٹائل شیٹ جاری کیا جس میں دہشت گرد لکھنے پہ جو ہے بالکل اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ عسکریت پسند لکھا جائے گا, اور لیکن وزیر اعلیٰ لکھنے پہ بھی بعد میں کسی طرف سے کسی بھی حلقے سے کسی طرح کا اعتراض نہیں ہوا. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, اس طرح کے کئی پہلو ہیں جن میں کبھی حکومت چاہتی ہے کہ اگر احتجاج مسلسل 6-7 مہینے تک ہو جائے تو حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کا پریس یا یہاں کے نامہ نگار جو ہیں وہ پازیٹیو سٹوریز بھی کریں, لیکن اس میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ اگر مان لیجئے اوسطاً ہر روز 4 لوگ مر رہے ہوں اور 50 زخمی ہو رہے ہوں اور 10 اضلاع میں سے کم 6 کرفیو اور قدگنوں یا پابندیوں سے متاثر ہوں, تو ایسے میں آپ روزی سٹوریز کریں گے تو پھر جب دوسری بار آپ عوام میں جائیں گے اور ان سے بات کریں گے تو اس وقت ان کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہم نے خود دیکھا ہے جب یہاں پہ چھروں کی بندوق سے کئی لوگ زخمی ہو گئے, کئی کی بینائی چھن گئی, تو جب ہم ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ تیمارداروں کا یا لوگوں کا رویہ بہت مشتعل تھا, وہ بہت غصے میں تھے اور ان کی زبان پر یہی تھا کہ جب لوگ مر رہے ہیں اور آپ ہل ڈل کی باتیں کرتے رہتے ہیں اپنی ٹی وی اسکرین پر یا اپنے اخبارات میں, آپ سیاحت کی باتیں کرتے ہیں, آپ باغ گل و لالہ اور بادام واری کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ لوگ نوٹس بھی کرتے ہیں, اس لیے یہ بہت ہی دونوں طرف سے ایک بہت بڑا خطرہ رہتا ہے.
اچھا جیسا ریاض آپ نے کہا کہ عسکریت پسند جو ایک دھڑا ہے یا وہاں حکومت مخالف جو عناصر ہیں ان کا صحافیوں کی طرف کس طرح کا برتاؤ ہے؟
دیکھیں, حکومت مخالف عناصر تو یہاں اپوزیشن سے لے کر علیحدگی پسند اور وہاں سے لے کر ان سب لوگوں تک پھیلے ہوئے ہیں جن کو حکومت سے شکایت ہے. انہیں ایکسپیکٹیشن رہی ہوگی کبھی کہ حکومت آئے گی تو ظلم و زیادتیاں یا جو مبینہ فوجی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی, لیکن حکومت کے ہوتے ہوئے بھی جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو لوگ خود بخود حکومت کے مخالف ہو جاتے ہیں.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر تھے سے یہ تھے ہمارے ساتھی ریاض مسرور. اور آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہی سیربین کا بڑا موضوع ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں صحافی سب سے زیادہ خطرات اور مشکلات سے دوچار ہیں. گزشتہ ایک دہائی کے دوران بلوچستان میں 48 صحافی مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا. جن صحافیوں کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا ان کے قتل کے مقدمات کے تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
اس وقت مہذب دنیا میں آزادی صحافت عملی طور پر جس شکل میں موجود ہے، پریس کلب کوئٹہ میں آزادی صحافت کے عالمی دن کے مناسبت سے ایک تقریب کے موقع پر میں نے یہ سوال رکھا بلوچستان کے سینئر صحافی سلیم شاہد کے سامنے.
اگر آپ ایسے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ وہ تصور یہاں بھی موجود ہے، لیکن تصور ہی ہے، اس لیے کہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. ہمیں ماضی میں یہی نظر آتا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ پابندی لگاتی ہیں، ماشاءاللہ ہے تو ملک میں سنسر ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے. اس لیے کہ آج خالی حکومت نہیں، آپ کو آج بہت سارے پریشر گروپس کا سامنا ہے.
بی یو جے یعنی بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر خلیل احمد بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ بلوچستان میں اصل جوہر کے ساتھ آزادی صحافت نہیں، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے جو اصل مسائل ہیں وہ اجاگر نہیں ہوئے.
آزادی صحافت جو ہے وہ ہم نے صرف سنا ہے، آج تک دیکھا نہیں، کیونکہ بلوچستان میں پابندیاں اتنی زیادہ ہیں، تھریٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، اپنی ضمیر کی بات نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو بلوچستان کے اصل جینوئن مسائل ہیں جو وہ سامنے نہیں آ سکے.
صحافیوں کی تنظیموں کے مطابق آزادی صحافت نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان میں صحافی ایک خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 10-15 سال کے دوران صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی. خلیل احمد کا کہنا ہے کہ جو صحافی مارے گئے ان میں سے زیادہ تر کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا.
گزشتہ ایک دہائی میں تقریباً 48 جو صحافی ہیں شہید ہوئے ہیں، جس میں ہمارے کچھ ساتھی بم دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ جو 24 لوگ ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ہے، اور ان میں کوئٹہ اور اس کے علاوہ خوزدار پنجگور جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہے. اور
بلوچستان میں جن صحافیوں کو ہدف بنا کر مارا گیا ان میں سے 4-5 کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیموں نے قبول کی، لیکن باقی صحافیوں کو کس نے مارا اور وہ کیوں مارے گئے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا. بی یو جے کے صدر کے مطابق جن صحافیوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ان کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی.
لیکن باقی جو صحافی ہیں یا جو مارے گئے ہیں اس کی ذمہ داری آج تک کسی نے قبول ہی نہیں کی، اور نہ ہی ان کے ملزمان گرفتار کیا جا سکے. مقدمات تو درج ہوئے ہیں، اور جب بھی پولیس سے رابطہ کیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی حقائق جو ہیں وہ واضح حقائق وہ سامنے نہیں آ سکے.
صحافیوں کی تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو الیکٹرانک میڈیا میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. یہاں کے مسائل کو بلوچستان سے شائع ہونے والے اخبارات تھوڑی بہت کوریج دیتے ہیں، لیکن بقا کے لیے ان اخبارات کا انحصار صرف سرکاری اشتہارات پر ہے. سلیم شاہد کہتے ہیں کہ ان اشتہارات کو بھی آزادی صحافت پر قطغن لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
آپ اخبارات جو ہیں وہ اگر اسے اس کے مالک کو پکڑا نہیں جاتا یا گرفتار نہیں کیا جاتا، لیکن اسے معاشی طور پہ مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کا ایڈورٹیزمنٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے ایڈورٹیزمنٹ روکتی ہے، اشتہارات روکتی ہے.
آزادی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے بی یو جے کے زیر اہتمام تقریب میں بلوچستان میں مارے جانے والے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ گزشتہ دنوں افغانستان میں مارے جانے والے صحافیوں کی یاد میں شمعیں بھی روشن کی گئیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سینئر رہنما اور جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے دور میں آزادی صحافت کی جد و جہد کے لیے کوڑے کھانے والے تین صحافیوں میں سے ایک ناصر زیدی سے میں نے اسی موضوع پر بات کی. میں نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ پاکستان میں اس وقت آزادی صحافت کو کس طرح کے خطرات ہیں؟
بہت زیادہ خطرات ہیں کہ ایک تو جو سٹیٹ آپریٹرز ہیں اس سے بھی خطرہ ہے اور نان سٹیٹ ایکٹرز سے بھی خطرہ ہے. پریس نہ پہلے آزاد تھا نہ آج آزاد ہے. دیکھیے پہلے جو ہے نا ہمیشہ ایڈوائزز جو ہے نا الیکٹڈ گورنمنٹ جاری کرتی تھی کہ یہ خبر جائے گی یہ نہیں جائے گی. بعد میں پھر یہ ہوا کہ ملٹری ڈکٹیٹرز آئے تو انہوں نے سینسرشپ اور ماشاء اللہ قوانین کے ذریعے آزادی صحافت کو کرٹیل کیا. لیکن آج جو صورتحال ہے نا وہ بڑی गंभीर सूरत हाल है कि सोफिस्टिकेटेड तरीकों से जो है, बगैर महसूस तरीकों से जो है ना, आजादी सहाफत को कर्टेल किया जा रहा है कि मीडिया हाउसेस जो है उनको एडवाइस दी जाती है कि फलां कॉलमिस्ट को छापें, फलां को ना छापें, एडिटोरियल पॉलिसी को जो है ना वो हमारे उसके मुताबिक रखें।
अच्छा नासिर साहब, एक बात ये बताइए कि देखिए कानूनी पाबंदी तो कोई नहीं है ना, तो अगर सहाफत पर कानूनी पाबंदी नहीं है तो फिर सहाफी खुद या मीडिया मालिकान आजादी के हक को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? खौफ किस बात का है?
देखिए मीडिया मालिकान का जहाँ तक ताल्लुक है, मीडिया मालिकान जो है वो तो पहले भी कभी उन्होंने आजादी सहाफत को जो है वो इशू नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो हर हकूमत से जो है ना फायदे लेने हैं और अपने मीडिया हाउसेस को जो है वो एक्सपेंड करना है। असल में आजादी सहाफत का मसला सहाफियों के लिए है और सहाफी जो है वो जो भी इन राइटिंग या एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से या आजादी सहाफत के जो आम तरीकेकार हैं उनके मुताबिक जो है ना वो स्ट्रगल तो करते हैं सहाफी, लेकिन उसको कर्टेल करने के लिए जो है ना सहाफत जो है वो देखे जो हमारे ऊपर पाबंदियां हैं वो इलिमिनेशन भी सहाफियों की हो रही है। सहाफी कंफ्लिक्ट जोन में जाते हैं सहाफत रिपोर्ट करने के लिए तो वहां पे उनको मारा जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान में कम अज कम 100+ सहाफी जो है वो कन्फ्लिक्ट जोन में अपने सहाफती फराइज अंजाम देने पे कत्ल हुए हैं और उनको कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो ना हुकूमत ने दी है ना अभी तक जो प्रोटेक्शन और सेफ्टी का बिल जो है वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर कर दिया लेकिन पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया गया।
तो ऐसे सूरत हाल में आप सहाफत के लिए बड़ा खतरा किसे कहेंगे, रियासती इदारे हैं या मालिकान खुद?
मैं समझता हूँ कि सहाफत की आज़ादी के लिए ना बड़ा खतरा नंबर वन रियासती अदारे, और क्योंकि मालकान जो है वो हमेशा रियासती अदारों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो वो भी सहाफती आज़ादी में जो है ना रुकावट का बाइस बनते हैं।
अच्छा नासिर साहब, शिद्दत पसंद तंजीमें या गैर रियासती अनासर, इन दोनों से सहाफत को किस हद तक खतरा है?
देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स से तो खतरा जो है वो खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी टारगेट किलिंग से मारे गए हैं। तो मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा खतरा है जहां पे जान जाती है सहाफी की वो नॉन स्टेट एक्टर्स से खतरा है, रिलीजियस एलिमेंट खतरा है।
ये थे सीनियर सहाफी नासिर जैदी, और अब बात बलूचिस्तान की, जहां काम करने वाले सहाफी कहते हैं कि शदीद दबाव और दहशतगर्दी के वाकयात की रोजाना कवरेज ने उन्हें शदीद मुश्किलात से दोचार कर रखा है। इसी सिलसिले में अब सूबे के सहाफियों के लिए एक ट्रॉमा सेंटर भी कायम किया जा चुका है। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार खुदाए नूर नासिर की इस रिपोर्ट में।
खबर की तलाश में एक नए दिन का आगाज। सहाफी गुलाम मुस्तफ़ा तरीन गुज़िश्ता 15 बरसों से सहाफत से मुंसलिक हैं। उन्हें याद नहीं कि इस दौरान कोई एक महीना बम धमाके, टारगेट किलिंग या शिदत पसंदी के किसी वाकये की कवरेज के बगैर गुजरा हो। 8 साल पहले वो खुद खबर बने जब एक धमाके में उनके मरने की खबर नशर हुई।
मैं आज भी जब बच्चा खान चौक से गुजरता हूँ वो तो एक खौफ मेरे जहन में आ जाता है। और बाकी रही काउंसलिंग की बात तो यकीनी तौर हमें काउंसलिंग की जरूरत है, बल्कि मैं एक आध दफा साइकेट्रिस्ट के पास भी गया था और उन्होंने मुझे एक हफ्ते की ट्रीटमेंट भी दी थी और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बताई कि आपने खुद कोशिश करना होगी कि इस तमाम सूरत हाल से, इस जो आपके ऊपर गुजरी है इससे आपने खुद बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी।
सहाफती तंजीमों के मुताबिक इस शोरश सदा सूबे में 10 बरसों में कम अज कम 38 सहाफी मारे जा चुके हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट बनारस खान कहते हैं दहशत के वाकयात और खौफ के साए में सहाफत ने उन्हें जहनी मुश्किलात से दोचार कर रखा है।
रिपोर्टर के नस्बत फोटो जर्नलिस्ट का काम जो है इंतहाई रिस्की है। रिपोर्टर तो फिर कोई खबर फोन पे ले लेता है लेकिन हमें मौके पे पहुंचना पड़ता है कि کیونکہ اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں. اور ہم نے کافی دیکھے ہیں کہ دھماکے میں کافی بار ہم بچے ہیں اور ہمارے قریبی ساتھی اسی دھماکوں میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی چلے گئے.
بلوچستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات اور ان کی کونسلنگ کے لیے اب ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے ایک مرکز کھولا گیا ہے. تنظیم کی ڈائریکٹر گلمینہ بلال کے مطابق ایسا ہی ایک مرکز پشاور میں قائم کیا گیا تھا.
پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک نیڈ اسیسمنٹ اسٹڈی کی جو کہ کراچی میں بھی ہم لوگوں نے کی اور بلوچستان میں بھی کی. اور میرے خیال میں یہ تو آیا ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں وہ شاید ہی ملک کے کسی حصے میں ہوں. تو یہ ایک لانگ سٹینڈنگ نیڈ تھی, ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی جو کہ وقتاً پر وقتاً مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا گیا.
صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے بارہا بلوچستان صحافیوں کے لیے ایک خطرناک صوبہ قرار دیا گیا ہے, لیکن بلوچستان کے صحافی پرعزم ہیں کہ حالات چاہے اس سے بھی بدتر کیوں نہ ہو وہ پھر بھی میدان میں ہوں گے. خدای نور ناصر, بی بی سی, کوئٹہ.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم کل سے نارتھمپٹن شائر کے خلاف چار روزہ میچ کھیلے گی. کینٹ کے خلاف اس کا میچ دو دن بارش کی نظر ہونے کے بعد ڈرا ہو گیا تھا. لیورپول کی ٹیم چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی.
روما ہیو اے فورتھ گول آن دی نائٹ, 7-6 آن ایگریگیٹ.
اگرچہ سیمی فائنل کے دوسرے مرحلے کے میچ میں اسے روما کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, لیکن لیورپول نے 7-6 کے مجموعی اسکور پر فائنل میں جگہ بنا لی. سیمی فائنل کا پہلے مرحلے کا میچ لیورپول نے 5-2 سے جیتا تھا. چیمپئنز لیگ کا فائنل 26 مئی کو ریال میڈرڈ اور لیورپول کے درمیان کھیلا جائے گا. ریال میڈرڈ کی ٹیم 2 سال سے چیمپئنز لیگ جیت رہی ہے. یورپا لیگ کے سیمی فائنل میں آج آرسنل کا مقابلہ ایٹلیٹیکو میڈرڈ سے ہو رہا ہے. آئی پی ایل میں آج چنئی سپر کنگز اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. چنئی کی ٹیم سن رائزرز حیدرآباد کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے, جبکہ کولکاتہ کی ٹیم کا پوائنٹس ٹیبل پر 4th نمبر ہے. گزشتہ رات دہلی ڈیئر ڈیولز نے ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت راجستھان رائلز کو 4 رن سے شکست دے دی. جسٹن لینگر کو ڈیرن لیمن کی جگہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے. یہ تقرری 4 سال کے لیے کی گئی ہے. لینگر اس سے پہلے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ بھی رہ چکے ہیں. سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے تسلیم کیا ہے کہ کوہنی کے آپریشن کے بعد ٹینس مقابلوں میں واپسی کا ان کا فیصلہ درست ثابت نہ ہو سکا. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوہنی کے آپریشن کے بعد ان کا اعتماد متاثر ہوا ہے. جوکووچ اپنی واپسی کے بعد سے 5 ٹورنامنٹس کھیل چکے ہیں, لیکن کسی میں بھی وہ کوارٹر فائنل تک نہیں پہنچ پائے ہیں. انگلش کاؤنٹی کینٹ نے ویسٹ انڈین آل راؤنڈر کارلوس بریتھویٹ سے 4 T20 میچز کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. انڈیا کی شمالی ریاست راجستھان اور اتر پردیش میں گزشتہ شب آنے والی آندھی میں کم از کم 74 افراد ہلاک, جبکہ اس سے کہیں زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں. اس خبر کی تفصیل ہم پروگرام میں آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. آگے بڑھنے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے تہمینہ قریشی سے.
آج پاکستان میں بھی عالمی آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی روزانہ کوریج کرنے والے صحافیوں کے لیے کوئٹہ میں پہلا کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد ختم ہو گیا ہے. انڈیا کی شمالی ریاستوں راجستھان اور اتر پردیش میں آنے والے ریت کے طوفان سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے, جبکہ ریاست بہار میں ایک مسافر بس میں آگ لگنے سے 27 افراد ہلاک ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل एंटोनियो गुतरश ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो ईरान से किए जाने वाले बैन अल-अक़वामी जौहरी मुआहदे से बाहर ना निकले। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश ने बीबीसी से बात करते हुए खबरदार किया कि अगर मुआहदा बाकी ना रहा तो इस सूरत में जंग का खतरा हो सकता है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खबरों का खुलासा पेश कर रही थी तहमीना कुरैशी। और अब आइए रुख करते हैं इंडिया का। शुमाली रियासत राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता शब आने वाली आंधी में कम से कम 74 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इससे कहीं ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। तफसील के साथ दिल्ली से हमारे साथी मिर्ज़ा अब्दुल बाकी।
इस तूफान गर्दोबाद में सबसे ज्यादा हलाकतें उत्तर प्रदेश में ताजमहल के शहर आगरा में हुई हैं, जहां हुक्काम के मुताबिक 36 अफराद हलाक जबकि उतने ही जख्मी भी हुए हैं। बुध की शब आने वाले तूफान गर्दोबाद ने बड़े पैमाने पर बिजली मुनक़त कर दी, बड़े बड़े दरख्त उखाड़ दिए, घरों की छतें उड़ा दी और जब सुबह हुई तो मवेशियों की लाशें भी देखी गईं। हिंदुस्तान की शुमाली रियासतों में मौसम गर्मा में ऐसी आंधियाँ आम हैं, लेकिन इतनी हलाकतें गैर मामूली हैं। हुकाम का कहना है कि लोग अपने घरों में सो रहे थे, इसीलिए उन्हें भागने का मौका न मिल सका, इसी वजह से हलाकतें ज्यादा हुई हैं। मकामी सहाफियों का कहना है कि लोग अपने घरों में सो रहे थे कि तूफान ने उन्हें घेर लिया और आसमानी बिजली गिरने से उनके घर उन पर आ रहे, जिससे बाजे हलाक और बाजे जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि दरख्तों और दीवारों के गिरने से भी बहुत से लोगों की मौत हुई है। इस गर्द आलूद आंधी में राजस्थान के 3 अजला अलवर, भरतपुर और धौलपुर ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां 29 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि इनमें अलवर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे ने कहा है कि इमदादी कामों के लिए हुकाम मुतासर इलाकों के लिए रवाना हो गए हैं। रियासती हुकूमत ने हलाक होने वालों के अहले खाने के लिए 4,00,000 मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली में भी आंधी के असरात नजर आए, वहां भी शाम को 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। और आंधी और बारिश के सबब राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयर डेविल्स के दरमियान आईपीएल का एक मैच भी मुतासिर हुआ। मिर्जा अब्दुल बाकी, बीबीसी न्यूज, दिल्ली।
और इंडिया की मारूफ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना की एक तस्वीर को हटाए जाने के मुतालबे के दौरान झड़प में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी के तलबा हैं। इससे कबल हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लियमान सतीश गौतम ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को एक खत लिखकर दरियाफ्त किया था कि मोहम्मद अली जिना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक क्यों है। इसी बारे में मैंने बात की इंडिया में हमारे साथी सुहेल हलीम से और सबसे पहले उनसे ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त किया।
समरा, आपसे कुछ देर पहले मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों से बात हुई थी। उनका कहना यह है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है, नौजवान तालिब इल्म काफ़ी मुश्तइल हैं, ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कल पुलिस ने काफ़ी सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 20 से ज़्यादा तलबा ज़ख्मी हुए हैं, कुछ को काफ़ी संगीन चोटें आई हैं, वो ज़ेर इलाज हैं यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में। मुझे यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने बताया कि आज वहाँ टीचर्स का भी एक इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि हालात को किसी तरह से डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जानी चाहिए। जहाँ तक मुतनाज़े तस्वीर का सवाल है तो वो बदस्तूर इस वक्त यूनियन हॉल में टंगी हुई है। हालांकि आज दिन भर ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि शायद उसको उतार लिया गया है, लेकिन अब से ज़रा देर पहले मुझे बताया गया है कि तस्वीर वहाँ बदस्तूर मौजूद है। और जहाँ तक ये सवाल है कि तुलबा ये मुतालबा कर रहे थे कि उन नौजवानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कल यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर हंगामा करने की कोशिश की थी, तो उनकी गिरफ्तारी की अभी कोई इत्तला नहीं है।
तो ये जो नौजवान हैं जिन्होंने कल इन स्टूडेंट्स को ज़ख्मी किया, इनके बारे में कुछ सामने आया है कि ये कौन लोग हैं? यूनिवर्सिटी से इनका कोई ताल्लुक़ है किसी तरह का या नहीं है?
जहाँ तक उन नौजवानों का सवाल है तो मकामी लोगों का और तुलबा का ये कहना है कि ये बजरंग दल और शिवसेना टाइप जैसी ऑर्गेनाइजेशन से इनकी वाबस्तगी है। एक इत्तला ये भी थी कि ये हिंदू एकता मंच से वाबस्ता थे। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि अभी ये साफ तौर पर किसी ने नहीं कहा है कि ये लोग किस ख़ास तंजीम से वाबस्ता थे। हाँ, बस ये ज़रूर था कि इन्होंने ऐसे नारे लगाए कि जो इश्तियाल अंगेज थे, और ये इसकी तो वीडियो हर जगह गर्दिश कर रही है, और ये कि वो ये मुतालबा कर रहे थे कि जिना की तस्वीर वहाँ से फौरन हटा ली जाए।
तो बीजेपी के एक रहनुमा ने कल ये भी कहा कि ये जो तनाज़ा है ये फजूल का तनाज़ा है। उसके बाद क्या बीजेपी के दूसरे रहनुमाओं की जानिब से कोई इस तरह का रद्दअमल सामने आया है जिससे ये लगे कि हाँ, हालात को डिफ्यूज़ करने की कोई कोशिश की जा रही है?
سمرا، یہ غیر معمولی بیان سوامی پرساد موریا نے دیا تھا جو بی جے پی کی حکومت میں کافی سینئر وزیر ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ چاہے اس طرح کا بیان کوئی بھی دے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ ایک بالکل فضول تنازع ہے اور اس طرح کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. سوامی پرساد موریا کے بیان کے بعد بی جے پی نے اپنے کئی سینئر وزراء سے اس طرح کے بیان دلوائے ہیں کہ جنہ ملک کی تقسیم کے لیے ذمہ دار تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں ان کی وجہ سے ضائع ہوئیں، ان کے ہاتھوں پر ان کا خون ہے، لہٰذا تقسیم کے بعد ہندوستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور انہیں کسی بھی طرح سے آنر نہیں کیا جا سکتا یا ان کو کوئی عزت نہیں بخشی جا سکتی اس طرح سے کہ جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بخشی گئی ہے. یونیورسٹی کا کہنا یہ ہے اور طلبہ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی تقریب کبھی جناح کے لیے منعقد نہیں کی گئی ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ انہیں کوئی خاص مرتبہ دیا جا رہا ہے، کوئی رتبہ دیا جا رہا ہے یا ان کے اعزاز میں کوئی تقریب کی جا رہی ہے. ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ 1938 میں جب جناح یونیورسٹی آئے تھے تو انہیں طلبہ کی یونین کی تاحیات اعزازی رکنیت دی گئی تھی، جسے یہ لوگ آنریری ممبرشپ کہتے ہیں، اور تب سے ان کا وہ ایک فوٹو وہاں ٹنگا ہوا ہے. ان کے برابر میں سبھاش چندر بوس کا فوٹو ہے، مہاتما گاندھی کا ہے، جواہر لال نہرو کا ہے. اس دور کے جتنے بڑے قداور رہنما تھے، جتنی بھی بڑی شخصیات تھیں، ان سب کے اور خاص طور پر ان لوگوں کے جو یونیورسٹی سے کسی طرح سے وابستہ رہے تھے یا یونیورسٹی گئے تھے، ان سب کے وہ فوٹو وہاں ٹنگے ہوئے ہیں اور ان میں ایک جناح کا فوٹو بھی ہے. تو طلبہ یونین کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت یہ رکنیت ان کو دی گئی تھی، یہ ایک روایت ہے کہ ان لوگوں کے فوٹو یونیورسٹی میں لگائے جائیں اور وہ یہ فوٹو نہیں اتاریں گے. اور چونکہ اب اس کے بعد اگر ان کی پالیسی تبدیل ہوئی اور انہوں نے ایک الگ پاکستان کا مطالبہ کیا، تو اس سے یونیورسٹی اور طلبہ یونین کا کوئی تعلق نہیں ہے.
اور جس وقت یہ ممبرشپ دی گئی اس وقت تقسیم ہوا بھی نہیں تھا ہندوستان.
بالکل
جی. تو ایک اور بات سہیل جو کافی دلچسپ ہے کہ مائنورٹی کیریکٹر جو یونیورسٹی کا ہے اس پر کافی عرصے سے بحث چل رہی ہے. تو یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو بار بار کسی نہ کسی تنازع میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں کسی طرح سے اس مائنورٹی کیریکٹر سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے اس کا؟
اب دیکھیے، قیاس آرائی تو ظاہر ہے کہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب تک بحث کیا چل رہی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شمار ظاہر ہے کہ ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے. یہ بہت پرانی یونیورسٹی ہے، یہ سینٹرل یونیورسٹی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فنڈز بھی کافی ملتے ہیں اور اس کا معیار بھی کافی اچھا ہے تعلیم کا. یہاں سے نکل کر طلباء جو ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں. اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹی کو اقلیتی کردار یا مائنورٹی کیریکٹر حاصل ہے دستور ہند کے تحت. تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقرریوں میں یا داخلوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں یونیورسٹی کو کچھ خصوصی اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں.
یہ تھے دلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم. اور اب رخ کرتے ہیں ایران کا. اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے سے باہر نہ نکلیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جوہری معاہدے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے 12 مئی تک کا وقت ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرش کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کو اگر جاری نہ رکھا گیا تو خطے کی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر براک اوباما کے دور میں کیے جانے والے اس معاہدے پر نہ صرف تنقید کرتے رہے ہیں بلکہ ایک موقع پر اسے پاگل پن بھی قرار دے چکے ہیں. جبکہ بی بی سی سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتیرش نے کہا کہ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو اگر ختم کیا گیا تو جنگ کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے.
I believe the JCPOA was an important diplomatic victory and I think it would be important to preserve it.
میں سمجھتا ہوں کہ JCPOA ایک بڑی سفارتی فتح تھی اور میرے خیال میں اس معاہدے کو محفوظ رکھنا ضروری ہے،
لیکن ساتھ ہی میرے خیال میں چند باتوں پر معنی خیز مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خطے میں صورتحال خاصی سنگین ہے۔ میں خطے کے دیگر ممالک پر ایرانی اثر و رسوخ پر چند ممالک کے تحفظات کو سمجھتا ہوں، اور اس لیے میرے خیال میں ہمیں ان معاملات کو الگ سے دیکھنا چاہیے۔
یورپی ممالک کے رہنما بھی صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جوہری معاہدے کو منسوخ نہ کریں۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ جوہری معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سیکرٹری جنرل گوٹرش نے بھی اس بات پر زور دیا کہ بغیر کسی متبادل منصوبے کے موجودہ جوہری معاہدے کو ختم کرنا صحیح نہیں ہوگا۔
میرے خیال میں یہ معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر مستقبل میں ہم اس سے بہتر متبادل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہمیں بہتر متبادل نہیں ملتا ہمیں اسے ختم نہیں کرنا چاہیے۔
رواں ہفتے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو ایران کی ہزاروں ایسی خفیہ دستاویزات ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار تیار کر رہا تھا۔
ہم گزشتہ کئی سالوں سے جانتے تھے کہ ایران آماد کے نام سے خفیہ جوہری منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور اب ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پروجیکٹ آماد کا مقصد جوہری ہتھیار ڈیزائن کرنا، بنانا اور ان کے تجربات کرنا تھا۔ ہمارے پاس اس بات کے بھی شواہد ہیں کہ ایران نے پروجیکٹ آماد کا مواد خفیہ طور پر ذخیرہ کیا ہوا ہے تاکہ وہ بوقت ضرورت جوہری ہتھیار تیار کر سکے۔
اسرائیل کی جانب سے افشا ہونے والی ان دستاویزات کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ان دستاویزات کا جائزہ لیا ہے اور وہ مستند ہیں۔ ادھر اسرائیل کی مبینہ ایٹمی فائلوں کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ بنیامین نتن یاہو کا یہ اقدام امریکی صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ جوہری معاہدے کے ساتھ رہیں یا نہیں۔ جبکہ ایران کے جوہری توانائی کے شعبے کے سربراہ علی اکبر صالحی کا کہنا ہے کہ تکنیکی طور پر ایران یورینیم افزودہ کرنے کی ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ صلاحیت اب رکھتا ہے، تاہم اسے امید ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
یہ تھی نادیہ سلیمان، اور اب سنیے آپ کی بات۔
پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا آداب قبول کیجیے۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کو اقامہ رکھنے پر نااہل قرار دیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سربراہ نواز شریف کو بھی تاحیات نااہل کر چکی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں نے اس حوالے سے اپنی رائے ریکارڈ کرواتے ہوئے کیا کہا ہے۔
ڈاکٹر ممتاز عمر، کراچی۔ ایک روایت ہے کہ حکمرانوں کو دیکھ کر عوام اپنا قبلہ متعین کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جھوٹ بولنے پر نااہل ہوئے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بھی یہی فیصلہ آیا ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ برائی کیوں جنم لے رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے۔ بچہ باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بول رہا ہے، بھائی بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ملک کے حکمرانوں کا یہی حال ہے تو عوام تو انہی کو دیکھ کر اپنا قبلہ متعین کرتے ہیں۔
میرا نام شہزاد بکری۔ بہرحال ملک کے بااثر ادارے مسلم لیگ نواز کو انتخابات میں کامیابی سے بلکہ بڑی کامیابی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے ان اقدامات کی وجہ سے عوام میں اس جماعت کے لیے ہمدردی کا ووٹ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لہذا لوگوں کو فیئر اینڈ فری طریقے سے الیکشن میں حصہ لینے دیں۔ اس طرح لکھی پڑی سکرپٹ کے ساتھ انتخابات کروا کر کوئی پاکستان کی کسی قسم کی خدمت نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کے ساتھ زیادتی اور عوام کے ساتھ ظلم ہوگا۔
صبح پنجاب کے شہر راولپنڈی سے ہماری ایک سامع پاکستانی حکمرانوں سے مخاطب ہیں اور کیا پیغام ریکارڈ کرواتی ہیں، سنتے ہیں۔
میں آیوشا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ حکمرانوں کو اب سیریس ہو کر اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے حکمران صرف اور صرف جو ہے اس ٹائم اپنی کرسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے نون لکھ کے تو وہ کیا کر لیں گے۔ انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے والے کر کے گئے۔ صرف کرسی کی کہانی ہے، تو اس کو چھوڑ کے کچھ سیریس ہو کر اب ملک کے بارے میں سوچیں۔
چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال۔
میں عامر سیور بلوچستان تربت سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، بی بی سی سے صحافت کا کیا لفظی معنی ہے؟
صحافت عربی زبان کا لفظ ہے جو صحف سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کتاب یا رسالے کے ہیں۔ کسی بھی معاملے کے بارے میں تحقیق یا پھر اسے صوتی، بصری یا تحریری شکل میں بڑے پیمانے پر قارئین یا ناظرین، سامعین تک پہنچانے کے عمل کا نام صحافت ہے، اور جن کا پیشہ صحافت ہے ان کو صحافی کہتے ہیں۔ چلیے اب آخر میں سامعین کے حکام والا کے لیے بھیجے گئے علاقے مسائل کی جانب آتے ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستانی حکومت نے ملک میں واٹر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، اور ملک کے وزیر اعظم سمیت چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ نے پانی کی قلت کے بحران سے متعلق واٹر چارٹر پر اتفاق کیا۔ آئیے سنتے ہیں کہ پانی کی قلت سے متعلق حکام بالا کو ہمارے سامعین کیا پیغامات بھیجتے ہیں، اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھیجا گیا یہ پیغام۔
میں فیصلہ بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان تین توقع کے قبائلی علاقے سے۔ ہمارے علاقے میں انسان اور گدھا اور جانور کتے ایک ساتھ پانی پینے پہ مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی 10 سالہ دور حکومت میں اس علاقے میں کوئی پانی کی سہولیات میسر نہیں آیا۔
اسی حوالے سے صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا سے بھی موصول ہونے والی شکایت شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم جی، میرا نام ارشاد اللہ ہے، جانی خیل زندہ بنو سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے علاقہ جانی خیل میں بجلی کا وولٹیج بہت کم ہو چکا ہے، جس کی بنا پر ہم پینے کے لیے پانی بھی پیدا نہیں کروا سکتے۔ شکریہ۔
میں حبیب رائی سے متین خان بگتی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں پانی کی شدید کمی ہے، ہم مقام بالا سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں۔
سنیے کہ صوبہ بلوچستان سے ایک سامع اپنے گاؤں میں بنیادی سہولیات نہ ہونے پر حکام بالا سے کیا درخواست کر رہے ہیں۔
ضلع کشن تحصیل ورسوز کجزم کا کاروبار کرو۔ ہمارا گاؤں کا نام ہے کلیہراما۔ 60 سال سے یا 70 سال سے جب بھی پاکستان بنا ہوا ہے، ہمارا گاؤں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ نہ کوئی روڈ ہے، نہ کوئی نالی ہے، نہ کوئی ٹویل ہے، نہ کوئی اور کوئی بندوبست نہیں۔ ہمارا وزیر اعلیٰ بلوچستان اور بالا حکام سے اپیل ہے کہ ہمارے گاؤں کا حق نہیں ہے، عام پاکستانی نہیں ہے کہ جتنے بھی سال ہوا ہے ہمارا گاؤں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ مہربانی کر کے ہمارا علاقے کا کوئی بندوبست کرو، یا روڈ کو، یا نالے کو، یا پانی کو۔ لوگ سارا در پدر ہے۔
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر، رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے وسطی ضلع نواب شاہ میں رواں ہفتے 30 اپریل کو گرمی کا درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماہ اپریل میں اس قدر درجہ حرارت اس سے قبل کرہ ارض پر کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ نواب شاہ سے ہمارے ساتھی ریاض سہیل کی رپورٹ۔
نواب شاہ شہر کی آبادی میں گزشتہ ایک دہائی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر پکے مکانات کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی اداروں کے دفاتر کی بھی تعمیر ہوئی ہے۔ نواب شاہ کے بزرگ شہری صالح بلو کا کہنا ہے کہ جس طرح حیدرآباد کی ٹھنڈی راتیں مشہور تھیں، اسی طرح موسم سرما میں نواب شاہ میں شام اور رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ بالائی سندھ کے اضلاع جیکب آباد اور شکارپور سے خاص طور پر لوگ یہاں آتے تھے۔
جو ایچ ایم کوجا روڈ ہوتا تھا وہاں پہ درخت ہوتے تھے، جو شکن روڈ تھا وہاں درخت ہوتے تھے، عیدگاہ تھی وہاں درخت ہوتے تھے، آپ کا جو ہے گاجرا ہوا تھا وہاں درخت ہوتے تھے، آپ کا جو کاجم روڈ تھا درخت ہوتے تھے، ایئرپورٹ روڈ پہ درخت ہوتے تھے، سارے ختم ہو گئے، ہے نہیں۔ اور جو کھانا پوری کر کے جو لگاتے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے درخت، تو ان کو پانی نہیں ملتا ہے۔ اور یہاں پہ جو آبادی ابھی دیکھتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے زمینوں میں، وہاں پہ بن جاتے ہیں، بنتی جا رہے ہیں اپنا یہ پلاٹنگ۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نواب شاہ وہ نواب شاہ نہیں رہا جو پہلے نواب شاہ تھا۔
سالے بلو کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ کے ساتھ کچے کے علاقے میں گھنے جنگلات تھے، جو 60,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اب بمشکل سے 12,000 ایکڑ پر جنگلات ہوں گے، ان پر قبضہ کر کر زمین پر کاشت کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ نواب شاہ کراچی سے تقریباً 250 کلومیٹر دور قومی شاہراہ پر واقع ہے، جہاں مرکزی ریلوے لائن کا ایک مصروف اسٹیشن بھی ہے۔ اس علاقے میں گنے، کیلے، گندم کے علاوہ کپاس کی کاشت کی جاتی ہے، جبکہ آس پاس میں نوشہر و فیروز، مٹیاری اور خیرپور اضلاع واقع ہیں۔ اسی طرح دریائے سندھ کے دوسری طرف دادو اور جامشور اضلاع موجود ہیں۔ نواب شاہ میں 30 اپریل کو درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ پر پہنچنے پر کئی درجن لوگ ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ ماہر ماحولیات ندی مہر بھر درجہ حرارت میں اضافے کی کچھ مقامی وجوہات بیان کرتے ہیں۔
اگر ہم جو ہے نا اوپر سے آئے ہیں کراچی کی طرف تو نواب شاہ کی جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے سارا، ریور انڈس کے جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو ایک تو جو پہاڑوں سے گرمی وہاں سے نکل رہی ہے وہ لوکلی اس ریجن کو امپیکٹ کر رہی ہے، اور دوسرا جو ہے اگر آپ ایسٹرن سائڈ میں دیکھیں تو ایسٹرن سائڈ میں جو اپنا ہے وہ خیرپور ہے، پھر جو ہے نا جو انڈین سائڈ ہے وہاں سے جو گرم ہوائیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ یہ جو فیکٹرس ہیں یہ گرمی کو ایڈ آن کر رہے ہیں، اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ پھر جو اس کی ہم اگر سمندر سے دیکھیں تو یہ سمندر سے بھی یہ علاقہ بہت دور ہے، اور یہاں پر جو ہے تھوڑے جو فارسٹ ایریاز وغیرہ جو ہیں اس ایریا میں ہمیں جو ہے نا فارسٹ کور بھی بہت کم ملتا ہے۔
پاکستان کے محکمہ موسمیات کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر قمر زمان نواب شاہ میں درجہ حرارت میں اضافے کی بنیادی وجہ کو قرار دیتے ہیں۔
ہمارا ریجن اور پاکستان جو ہے یہ دس از امنگ دی 10 کلائمیٹ چینج موسٹ ونریبل کنٹریز ان دی ورلڈ، تو یہاں ایرٹکنیس جو ہے کلائمیٹ بیہیویئر کی وہ کچھ زیادہ ہے باقی ریجنس، اور بلوچستان جو ہے اور سندھ جو ہے پرٹیکولرلی یہ ڈرائر سائڈ پہ جا رہے ہیں، جو ہمارے سمر کے پیریڈ اینڈ سیزن کے وہ جو بڑھ رہے ہیں اور ونٹر کم ہو رہے ہیں، کہ سندھ کے اندر بہت ایکسٹریم ٹیمپریچرز گئے، لیکن اسی کے ساتھ جو ندرن ایریاز اور پنجاب ہے یہاں پر ایک کولڈ ویو بھی آئی اپریل میں، جس سے ٹیمپریچر بڑے اب نارملی کولڈ ہو گئے۔ تو یہ جو سارا بیہیویئر ہے بیسیکلی یہ کلائمیٹ چینج کا پارٹ ہے۔
محکمہ موسمیات کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت کے نئے ریکارڈ قائم ہوں گے، جس کی نشاندہی پہلے ہی ہو چکی ہے۔
پاکستان میں بننے والا جو ہیٹ لو ہے
جی جی
اس کا یہ سینٹر ہے، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، نوشہر و فیروز، جیک باباد، سیدھی، یہ تمام ایریاز جو ہیں یہ ہیٹ لو کے ہیٹ کے کی وجہ سے بننے والے لو پریشر کے سینٹر پہ لوکیٹڈ ہیں، تو ان ایریاز میں آلریڈی ہیٹ بہت پڑتی ہے۔ ابھی بھی جب 50.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ٹمپریچر پہنچا ہے اس کے ارد گرد کے اسٹیشنوں پر بھی 49 اور 50 کے قریب ٹمپریچر تھے، تو لہٰذا یہ پاکستان کے گرم ترین علاقے تو آلریڈی ہیں، اب آپ انہوں نے بالکل ریکارڈ بریک کر دیا۔
ڈاکٹر غلام رسول کے مطابق موسمی تبدیلیوں کے نگران ادارے انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج ہر 6 سال کے بعد زمین کے درجہ حرارت اور موسمی تبدیلیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرتا ہے، جس میں دنیا بھر کے سائنسدان اپنا مشورہ اور تجاویز دیتے ہیں۔ یہ فورم پہلے ہی نشاندہی کر چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی شدت اختیار کرے گی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں کئی سالوں سے رائج ایجنسی ترقیاتی فنڈ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اربوں روپے پر مشتمل یہ فنڈ تمام 7 قبائلی ایجنسیوں میں روزمرہ اشیاء پر لیا جاتا تھا۔ اسی بارے میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے فاٹا میں کئی اہم انتظامیہ عہدوں پر فائز رہنے والے سابق سینئر بیوروکریٹ اور منصف غلام قادر خان سے بات کی، اور پہلے ان سے اس ٹیکس کے بارے میں دریافت کیا۔
یہ بڑی انفارچونیٹلی پہلے وقتوں میں جب کسٹم ایکٹ ایکسٹینڈیڈ نہیں تھا فاٹا میں، اور جب یہ ڈسٹرکٹ سیس ہوتا تھا، سب ضلعوں میں ضلع ٹیکس ہوتا تھا، اس وقت سے فاٹا کے لیے یہ پرمٹس اور یہ ٹیکس چل رہے ہیں۔ تو ڈیورنگ دی کورس آف ایونٹس یہ کسٹم ایکٹ ایکسٹینڈ ہو گیا، اس کو پرمٹ سسٹم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر جو ڈسٹرکٹ سیس ہیں اس کے لیے جی ایس ٹی گورنمنٹ نے ہر چیز پہ لگا دی، اور اس کی وجہ سے تمام پاکستان میں ختم ہو گیا جو ضلع ٹیکس ہوتا تھا، بٹ انفارچونیٹلی وہ کنٹینیو رہا فاٹا میں، اور فاٹا کے لوگ جی ایس ٹی بھی پے کر رہے تھے اور یہ ایجنسی ڈیولپمنٹ فنڈ بھی پے کر رہے تھے۔ یہ ایجنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں جو پیسے جمع ہوتے تھے وہ پولیٹیکل ایجنٹ ایٹ ہز ول استعمال کرتا تھا، بہانہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا تھا کہ جی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں، لیکن اس میں ہر قسم کے ایکسپینسز ہوتے تھے اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی اس کی آڈٹ نہیں ہے، کوئی ایون گورنر سیکرٹریٹ یا فاٹا سیکرٹریٹ کی جانب سے اس کی کوئی بک کیپنگ نہیں ہوتی تھی. بس فنڈز آتے تھے, فنڈز خرچ ہو جاتے تھے, نو بڈی نیو کہ کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے. سو یہ ایک بہت احسن قدم لیا ہے پرائم منسٹر نے, اور فاٹا کے لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت پہلے لے لیا جانا چاہیے تھا, بٹ اینی ہاؤ دیر آئے درست آئے.
تو غلام قادر خان, یہ جو یہ ٹیکس ہے, یہ ٹیکس کس چیز سے آتا تھا؟
یہ جی جو بھی کموڈیٹیز ٹرائبل ایریا کے اندر آتی تھیں یا ٹرائبل ایریا سے باہر جاتی تھیں, مثلاً فوڈ آئٹمز, موسٹ آف دا فوڈ آئٹمز جو ہوتے تھے وہ ٹرائبل ایریاز میں ڈاؤن کنٹری سے آتے تھے, سو ان کے اوپر یہ ٹیکس ہوتا تھا. نان فوڈ آئٹمز اسی طرح باہر سے جو ہے افغانستان سے جو لکڑی آتی تھی یا فروٹ آتا تھا یا اور چیزیں آتی تھی, سو اینی تھنگ دیٹ از کراسنگ بارڈرز اس کے اوپر یہ ڈفرینٹ ریٹس تھے. ہر ایجنسی کا اپنا ریٹ تھا, پولیٹیکل ایجنٹ کی مرضی تھی, کہیں زیادہ تھا کہیں کم تھا, بٹ آٹا دال چینی گھی ہر چیز کے اوپر یہ ٹیکسز لگے ہوئے تھے, اور اس کے لیے آپ کو پہلے پرمٹ لینا پڑتا تھا, اس پرمٹ میں آپ یہ ٹیکس جمع کرتے تھے اور پھر وہ چیز آپ امپورٹ کر سکتے تھے. سو اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر پرمٹ کے بزنس نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ چیز امپورٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز ہوتا تھا کہ جس سے پولیٹیکل ایجنٹ صاحب ناراض ہے تو اس کو پرمٹ نہیں مل رہا ہے, اس کو پھر ایک سیکنڈ ہینڈ میں کسی اور سے خریدنا پڑتا تھا, وہ جو کو اس کو زیادہ مہنگا پڑتا تھا. کوئی آپ کی چھوٹی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, آپ نے گھر کے لیے ایک بکری لانی ہے تو ایک بکری کے لیے پھر آپ پھرتے رہو پرمٹ ڈھونڈتے رہو, سو وہ آپ پھر کسی کو ڈھونڈتے تھے جس کے پاس پرمٹ ہوتا تھا بکریاں لانے کی, اس کو پھر آپ اپنی بکری دیتے تھے کہ یار یہ میری بکری بھی بیچ میں لے آؤ.
تو یہ جو اگر پشاور سے آپ خیبر ایجنسی میں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آٹی کی کوئی بوری ہے تو آپ نے اس پر ٹیکس دینا تھا؟
اس پہ ٹیکس دینا ہے, بالکل جی.
جب آپ پولیٹیکل ایجنٹ تھے, آپ تو ورکزئی ایجنسی کی بھی رہ چکے ہیں, تو اس وقت تو خیر کافی پہلے کی بات ہے, ویسے اندازن کچھ آپ کو پتا ہے کہ آج کل میں اگر میں خیبر ایجنسی کی بات کروں تو اس کا یہ کتنا یہ ایجنسی فنڈز ہوتا تھا پورے مہینے کا؟
اس میں ورکزئی ایجنسی جو ہے اس کا بارڈر انٹرنیشنل بارڈر نہیں لگتا ہے, سو وہاں پہ اتنا نہیں ہے. اس میں جو انٹرنیشنل بارڈر پہ جو چیزیں کراس کرتی ہیں نا, اس سے بہت بڑی انکم جو ابھی تک میرے خیال میں دیٹ از اسٹل انٹیکٹ, وہ فیڈ ٹرک جو بھی باہر چیز جا رہی ہے یا آؤٹ کنٹری سے چیز آ رہی ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس لگتا تھا. ابھی بڑا وائلڈ گیس ہوگا میرا, لیکن اٹ از ان کروڑز. یہ جو بڑی ایجنسیز ہیں نارتھ ساؤتھ کورم خیبر, ان کے کروڑز میں ہیں.
یہ دن میں کہہ رہے ہیں یا مہینے کی؟
نہیں مہینے کا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ابھی ہوگا وہ تو پولیٹیکل ایجنٹ کو ہوگا.
وہ پولیٹیکل ایجنٹ کو ہوگا, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم نے کئی جگہ پہ اس پہ آواز بھی اٹھائی, اس پہ لکھا بھی کہ اس کو ختم کریں, اینڈ دی اونلی اپوزیشن واز فرام دی پولیٹیکل ایجنٹس کہ جی ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز پورے نہیں ہوں گے. ہم نے انہیں بتایا کہ جی آپ اسلام آباد کے ساتھ فائنینس ڈویژن کے ساتھ اپنا کیس ٹیک اپ کریں, یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ جی ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز پورے نہیں ہوتے.
مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا, تو اس کی پھر قانونی حیثیت کیا تھی؟ یہ غیر قانونی نہیں تھا؟
یہ جی بالکل غیر قانونی تھا. ہم اس پہ لکھتے رہے ہیں کہ یہ الیگل ہے, اور کسی کے پاس ایف سی آر کے اندر یا کسی اور لا میں ٹیکس لگانے کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس, اور سب کو پتا تھا کہ یہ الیگل ہے, لیکن بس چل رہا تھا. فاٹا بلیک ہول ہے, ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فاٹا کو اوپن اپ کیا جائے.
سینئر بیوروکریٹ غلام قادر خان سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی. پروفیسر سٹیون ہاکنگ کے آخری تحقیقی مقالے میں لکھا تھا انہوں نے کہ کائنات اکیلی نہیں ہے بلکہ ممکنہ طور پر اس جیسی متعدد کائناتیں پائی جاتی ہیں. یہ خبر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے رفاقت علی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے الیسٹیئر بیرس, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے تہمینہ قریشی سے.
آج پاکستان میں بھی عالمی آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی روزانہ کوریج کرنے والے صحافیوں کے لیے کوئٹہ میں پہلا کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ انڈیا کی شمالی ریاستوں راجستھان اور اتر پردیش میں آنے والے ریت کے طوفان سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے، جبکہ ریاست بہار میں ایک مسافر بس میں آگ لگنے سے 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی سیکرٹری خزانہ ایک وفد کو لے کر چین گئے ہیں، جہاں وہ مذاکرات کے ذریعے دونوں ممالک کے بیچ اقتصادی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنے وکیل مائیکل کوہن کو پورن سٹار سٹارمی ڈینیلز کو چپ رہنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔